نجبين المنتقبين الميامين لا سيما على الامام المنتظر والحجه الثاني اشر واللعنه الدائمه الباقيه على اعدائهم اجمعين من يوم ظلمهم الى قيام يوم الدين. اما بعد, کل آیت نمبر 252 تک ہم پہنچے تھے جو دوسرے پارے کی آخری آیت میں. آیت نمبر 252 کے اندر پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق, کہ یہ سب اللہ کی آیتیں ہیں جنہیں ہم آپ کے سامنے حق کے ساتھ تلاوت کر رہے ہیں. وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ, اور یقیناً آپ رسولوں میں سے ہیں. یہ ظاہر ہے کہ طالوت علیہ السلام کا جو واقعہ ہے وہ مکمل ہوا, اس کے بعد پھر یہ والا ایک کامنٹ ہے پروردگار عالم کی طرف سے. اور جیسے کہ میں نے کل بھی گزارش کی تھی کہ یہ اس بات کی طرف متوجہ کرنا ہے کہ یہ ساری باتیں, اس کا سورس کیا ہے. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو بیان کر رہے ہیں اس کا سورس وحی الہی ہے, ریولیشن ہے جو پروردگار عالم کی طرف سے ریویل ہو رہا ہے. تو یہ خود اس بات کا ثبوت ہے کہ پیغمبر اللہ کی طرف سے رسول مقرر کیے گئے ہیں. اس کے بعد پھر آیت نمبر 253 میں ارشاد ہوتا ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض, یہ رسول تو سب ہیں, یہ سب جن کا تذکرہ ہوا یہ سب رسول ہیں, لیکن ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت ہم نے دی ہے. یعنی جیسے ابھی شمعیل علیہ السلام کا تذکرہ ہوا, جناب موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہوا, خود خطی مرتبت کا تذکرہ ہوا, اس سے پہلے کئی انبیاء کا تذکرہ ہوا, جناب ابراہیم علیہ السلام کا اور دیگر انبیاء کا, رسول سب ہیں. یہ سب کے سب اللہ کی طرف سے اپوائنٹڈ ہیں, پروردگار عالم کی طرف سے پروفیٹ ہیں, رسول ہیں, لیکن ان رسولوں کے اندر بھی فضیلتوں کا فرق پایا جاتا ہے. یعنی جس طریقے سے کئی مرتبہ ہم دیکھتے ہیں کہ مثلا ایک پوسٹ ہے کہ جس کے اوپر مختلف افراد معمول ہوتے ہیں, مگر ان کی جو پرفارمنس ہے اس کے اعتبار سے اور ان کے جو رفعت ہے, جو ان کی منزلت ہے, وہ ایکول نہیں ہوتی ہے. فرض کیجیے کہ پولیس کے اندر بھی اگر دو جگہوں کا انسپیکٹر ہے, ایک تھانے کا ہے دوسرے تھانے کا, تو ایسا نہیں ہوگا کہ دونوں انسپیکٹر ہونے کی وجہ سے ہم جیتے ہیں کہ ایبسولوٹلی دے آر ایکول, بلکہ ایک کو ہو سکتا ہے اس کا گریڈ زیادہ ہو دوسرے کا کم ہو, ہو سکتا ہے ایک کو زیادہ قدر کی نظر سے دیکھا جائے دوسرے کو کم قدر کی نظر سے دیکھا جائے, ہوں گے سب انسپیکٹر. اسی طرح سے مثلا ڈاکٹر ہیں, تو دو ڈاکٹر ہیں, دونوں نے MBBS کیا ہے, مگر MBBS کرنے کے باوجود یہ دونوں ڈاکٹر ایبسولوٹلی ایکول ہوں ضروری نہیں ہے. ان دونوں کے درمیان فرق ہونا اہم ممکن ہے کہ ایک نے فرسٹ پوزیشن حاصل کی ہو, دوسرے نے سیکنڈ پوزیشن حاصل کی ہو, دوسرے نے تھرڈ پوزیشن حاصل کی ہو, کوئی جسٹ پاس ہوا ہو, اس بات کا امکان نہیں. سب مثالیں سمجھانے کے لیے ہیں. پروردگار یہاں پر فرماتا ہے کہ رسول سب ہیں, مگر ان میں سے بھی بعض کو ہم نے بعض پر فضیلت دی. ہم جانتے ہیں کہ نبی کے اوپر رسول, رسول کے اوپر پھر اول العظم رسول, اور اول العظم رسولوں کے اوپر پھر سید المرسلین یعنی ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات, تو یہاں پر پروردگار فرماتا ہے کہ ان میں وہ بھی ہیں کہ جن سے اللہ نے بات کی ہے. فرشتوں کے ذریعے تو ظاہر ہے کہ وہی نازل ہوئی ہی ہے, مگر براہ راست گویا گفتگو کرنے کا شرف, جیسے جناب موسیٰ علیہ السلام کا لقب ہے کلیم اللہ, کہ اللہ سے انہوں نے کلام کیا, تو وہ جو ایک طور پر جا کر پروردگار سے گفتگو کرنے کا شرف ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے رہا. بہت سے دوسرے انبیاء کو یہ شرف حاصل نہیں ہوا. معراج کے موقع پر جس طرح سے پیغمبر اکرم نے گفتگو کی ہے خدا سے, اس طرح سے کسی اور کو یہ شرف حاصل نہیں ہوا. ورفع بعضهم درجات, اور ان میں سے بعض کے ہم نے درجات کو اور بھی بلند کیا. اس میں سب سے زیادہ تو ظاہر ہے خود ختمی مرتبہ خود ہیں. وآتینا عیسی ابن المریم, اور ہم نے عیسی ابن مریم یعنی جیزس کرائسٹ جو ہیں ان کو بینات معجزے دیے. وہ ایدنا ہو بے روح القدس, اور ان کو روح القدس کے ذریعے سے ان کو اسسٹ کیا, ان کی مدد کی. روح القدس پر ہماری بات پہلے بھی ہو چکی ہے کہ ایک قول کے مطابق جناب جبریل ہی کا نام روح القدس بھی ہے, اور ایک دوسرے قول کے مطابق کہ جناب روح القدس جو ہیں وہ الگ ایک مخلوق ہیں جو ملائکہ سے بھی بالاتر ہیں, جو جناب جبریل ہیں ان سے بھی بالاتر, ملائکہ کی نو سے ہی بالاتر, ایک الگ ہی مخلوق ہیں, یہ بھی ایک قول ملتا ہے. تو یہاں پر جو کہا گیا وہ ایت نہ ہو کہ روح القدس, کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کی مدد کی روح القدس کے ذریعے سے. اب یہ خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کہ جس طرح سے وہ اس دنیا میں تشریف لائیں, وہ پھر ایک یونیک معاملہ ہے کہ بغیر کسی میل انٹرونشن کے اور باپ کے بغیر ہی انہیں اس دنیا کے اندر بھیجا گیا. تو یہ فرق ہمیں مختلف رسولوں کے اندر دکھائی دیتا ہے. ولو شاء اللہ, اور اگر اللہ چاہتا, یہ بہت امپورٹنٹ آیت کا حصہ ہے, ولو شاء اللہ مقتتل الذین من بعدہم من بعد ما جاءتهم البینات. اور اگر اللہ چاہتا تو بینات کے آنے کے بعد، معجزات کے آنے کے بعد، چیزوں کے واضح ہو جانے کے بعد یہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کو قتل نہ کرتے. اگر خدا چاہتا تو یہ لوگ نہ کرتے. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ خدا نے نہیں چاہا، خدا نے مجبور نہیں کیا، خدا نے ایسا نہیں کیا کہ انہیں بائی فورس یہ کہا ہو کہ نہیں اب تم کچھ بھی کسی قسم کا اختلاف نہیں کرو گے، سنس تھنگز آر ویری کلیئر فار یو. ان کو بڑا کرسٹل کلیئر بات بتا دی گئی، سب کچھ ہو گیا. اب اس کے بعد خدا چاہتا تو گن پوائنٹ پر انہیں بالکل مجبور کر دیتا کہ جو کہا گیا اسی طرح سے کرو، لیکن نہیں، ایسا نہیں کیا پروردگار نے. یہ خدا کی منشا نہیں ہے، یہ پروردگار عالم کا ارادہ نہیں ہے کہ انسانوں کو مجبور کیا جائے. اس لیے کہ انسان کا جو امتیاز ہے وہ اس کے اختیار کے اندر ہے. جو بھی آیت الکرسی شروع ہونے والی ہے اس کے اندر بات بھی آئے گی. ولو شاء اللہ، اگر اللہ چاہتا، مقتتل الذین من بعدہم من بعد ما جاءتهم البینات، رسولوں کے آنے کے بعد، بینات کے آنے کے بعد، واضح ہو جانے کے بعد چیزوں کے، ان کے سارے اختیار کو ان سے لے لیا جاتا اور انہیں مجبور کر دیا جاتا اور یہ آپس میں قتل و غارت گری نہ کرتے. لیکن خدا نے ایسا نہیں کیا، انہیں مجبور نہیں کیا. یہیں پر وہ بات بھی آ جاتی ہے کہ چیزیں بہت سو کے لیے کلیئر ہو جاتی ہیں، چیزیں بہت سو کے لیے واضح ہو جاتی ہیں، مگر اس کے باوجود بھی وہ غلط راستے کے اوپر آگے چلتے جاتے ہیں. اس لیے کہ ہر غلط کام کا ریزن علم کا نہ ہونا نہیں ہے. ایک وہ شخص ہے جو غلط راستے پر ہے بیکاز ہی ڈز ناٹ نو، اس کو نہیں معلوم ہے. لیکن ایک وہ بھی ہے اور بہت بڑی تعداد میں ہے کہ جسے معلوم ہے کہ یہ غلط ہے، مگر اس کے باوجود علم ہے، پھر بھی وہ اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر پا رہا. تقویٰ اسی کا نام ہے جو پہلے بھی بات ہو چکی ہے کہ جاننا اور ہے، ماننا اور ہے. یہاں پر پروردگار عالم خاص ان لوگوں کا تذکرہ کر رہا ہے کہ بینات آ چکے، رسول آ چکے، میسج از ویری کلیئر، دے ہیو انڈرسٹوڈ، بٹ ایون دین دے آر آن رانگ پاتھ، دے آر رانگ ڈوئرز. وائی؟ ریزن کیا ہے؟ اس لیے کہ غلط کام صرف اور صرف علم نہ ہونے کی وجہ سے نہیں ہوتا، بلکہ اور دوسرے ریزن اس کے اندر شامل ہو جاتے ہیں. حسد ہے، کینہ ہے، خواہشات ہیں، یہ سب چیزیں آ جاتی ہیں. ولیکن اختلفوا فمنہم من آمن ومنہم من کفر. لیکن پھر انہوں نے کیا کیا؟ ظاہر ہے جب خدا نے مجبور نہیں کیا ہے، اختیار دیا ہے، تو ان میں سے بہت سو نے اس اختیار کو مس یوز کیا. ولیکن اختلفوا، انہوں نے اختلاف کیا. فمنہم من آمن ومنہم من کفر، تو ان میں مومن بھی تھے اور ان میں کافر بھی تھے. مومن مان لینے والے، کافر انکار کرنے والے. جاننا، ماننا، انکار کرنا، یہ تین ہی چیزیں ہو سکتی ہیں. پہلے جاننے کا مرحلہ ہے، ایک تو یہ کہ جہل ہے، جہل کو ختم کر دیا، اگنورینس کو ختم کر دیا، جان لیا. جاننے کے بعد مان لیا یا انکار کر دیا، یہ دو ہی چیزیں پھر اس کے بعد بچتی ہیں. مان لیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تقویٰ آ گیا، کنٹرول کر لیا. اور اگر نہیں مانا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ چیزیں ابھی تک مینیج نہیں ہو پا رہی، اندر کا جو معاملہ ہے وہ گڑبڑ چل رہا ہے. ولو شاء اللہ، پھر واپس خدا ریپیٹ کرتا ہے، اور اگر اللہ چاہتا، مقتتلوا، آپس میں یہ لوگ قتال نہ کرتے، آپس میں ایک دوسرے کو خواہ مخواہ قتل نہ کرتے. ولیکن اللہ یفعل ما یرید، لیکن اللہ تو وہ کرتا ہے جس کا وہ ارادہ کرتا ہے. اللہ وہ کرے گا جس کا وہ ارادہ کرے گا. پروردگار نے اس کیس کے اندر، انسان کے کیس کے اندر، طے یہ کیا ہے کہ مجبور نہیں کیا جائے گا. جب مجبور نہیں کیا جائے گا تو ٹھیک ہے، پھر انسان کو اختیار دیا گیا. جب اختیار دیا گیا ہے تو اس کے اندر صحیح یوز بھی ہوگا، مس یوز بھی ہوگا. اب اس کے بعد وہ چیز تو آگے بڑھے گی کہ ہم تم سے کیا چاہتے ہیں. یا ایھا الذین آمنو، ٹھیک ہے مجبور نہیں کریں گے، مگر گائیڈ لائن جو ماننا چاہتے ہیں وہ کہ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان لانے والوں، انفقوا، خرچ کرو، مما رزقناکم، اس میں سے خرچ کرو جو ہم نے تمہیں رزق کے طور پر دیا ہے. یہ بات کل بھی آئی تھی، قرض حسنہ وغیرہ. انفقوا مما رزقناکم، خرچ کرو، اس میں سے خرچ کرو جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے. من قبل ان یاتی یوم، اور اس سے پہلے خرچ کرو کہ وہ دن نہ آ جائے. لا بیع فیہ، کہ جس کے اندر کوئی خرید و فروخت نہیں ہوگی، نو بزنس، نو ٹرانزیکشن. ولا خلا، اور کوئی جان پہچان کام نہیں آئے گی، کوئی دوستی یاری نہیں چلنے والی. ولا شفاعہ، اور نہ ہی کسی کی شفاعت کام آئے گی. والکافرون هم الظالمون، اور کافر ہی ظالم ہیں. اب یہاں پر اگر آپ ون سیکنڈ دیکھیں اسی پیچھے والی آیت کے ساتھ اس کو ملا کر، تو مطلب ایک بھائی اللہ کی راہ میں خرچ کرو، کیا نہیں معلوم ہے؟ معلوم ہے. تو پھر معلوم ہونے کے بعد پھر کیا پرابلم ہے؟ جاننا، جہل تو دور ہو گیا، خدا نے کہا خرچ کرنا ہے تو جہل تو ختم ہو گیا. علم آ چکا کیا خرچ کرنا ہے, خرچ کرنا ہے اس کے بعد پھر کہا تم تو ایمان کے دعوے دار بھی ہو, تو ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ پھر کہا جا رہا ہے خرچ کرو. کہا وہ پرابلم یہ کہ اب یہاں پر جو بیریئر بن رہا ہے وہ کیا ہے, وہ اخلاق کے اندر جو بخل جو مائزر انسان بنا ہوا ہے وہ اندر سے اس کو روکتا ہے, بولتا ہے کہ نہیں یہ نہیں خرچ نہیں کرنا ہے. تو یہ تقویٰ نہ ہونے کی وجہ سے یہ اندر کا ایک نیگیٹو جو ٹینڈنسی ڈیولپ ہوتی ہے کہ اس کو کنٹرول کرو, انفقو خرچ کرو, مما رزقناکم اس میں سے جو رزق ہم نے دیا ہے. پرابلم کیا ہوتا ہے, شاید ہم نے پہلے بھی اس نقطے کو گزارش کیا ہوگا مگر پھر سنیے اس لیے کہ آیت کی وجہ سے مناسب ہے, کہ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ کئی مرتبہ انسان یہ سمجھ لیتا ہے کہ ہم نے اللہ کو پٹا لیا ہے. بالکل عوامی زبان کے اندر اگر میں کہوں تو بالکل اللہ کو ہم نے پٹا لیا ہے, یعنی آپ کسی کو بے وقوف نعوذ باللہ من ذالک, کسی کو اگر آپ بے وقوف بنا لیں اور اس سے کچھ مال ہتھیار لیں تو وہ ایک دفعہ بے وقوف بنے گا, دو دفعہ بے وقوف بنے گا, تین دفعہ تک بنے گا, دو چار پانچ دفعہ کے بعد بولے گا کہ نہیں اب اس کو نہیں دینا, یہ تو مجھے بے وقوف بنا لیتا ہے. تو اب جس کے پاس آ گیا ہے تو وہ بولے گا اب تو میں نے اس کو بے وقوف بنا کے جتنا مجھے نچوڑنا تھا میں نے نچوڑ لیا, اب یہ تو بے وقوف بنے گا نہیں اور میرے پاس اتنا آ چکا ہے, تو اب اگر میں نے خرچ کر دیا تو یہ بے وقوف بننے کے لیے تیار نہیں ہے, یہ چلا جائے گا ادھر سے تو واپس کہاں سے آئے گا. کہ یہ فیلنگ خدا کے بارے میں نعوذ باللہ من ذالک ہوتی ہے کہ اس نے دے تو لیا اور ہم نے اسے نچوڑ تو لیا, آ تو گیا ہے ہمارے پاس, اب اگر اب یہ بار بار تو بے وقوف بنے گا نہیں, نعوذ باللہ من ذالک, خدا کو ہم بار بار تو نہیں پڑھا سکیں گے, تو اب کیا ہوگا کہ ٹھیک ہے اب اس کو روکو, اگر خرچ کر دیا تو واپس آئے گا نہیں آئے گا تو اس کو پتا. یہ توکل کے نفی ہے, یہ توکل کے خلاف ہے کہ تم نے یہ سمجھا ہے کہ تم نے اپنے کسی یعنی کلاکاری کی وجہ سے کچھ حاصل کر لیا ہے. اٹس ناٹ دا کیس, یہ ایسا نہیں ہے. پروردگار عالم کے سسٹم میں ہمیشہ یہ رہا ہے کہ کچھ کے پاس ہے اور کچھ کے پاس کم ہے, کچھ کے پاس نہیں ہے, اور پھر پروردگار عالم ان کا اس طرح سے امتحان لیتا ہے, جن کو نہیں دیا ہے ان کا ایک طرح سے امتحان لیتا ہے, جن کو دیا ہے ان کا دوسرے طریقے سے امتحان لیتا ہے, ان کو انکریج کرتا ہے کہ تم اپنے سیلف اسٹیم کے اوپر کمپرومائز مت کرو, اور ان کو کہتا ہے کہ تم خدا کے نمائندے بن جاؤ. آپ دیکھیں گے کہ جو اگلی آیتیں آنے والی ہیں, آیت الکرسی آئے گی اس کے بعد پھر جو اگلی آیتیں ہیں تقریباً آخر تک, وہ سب اسی تھیم کے اوپر چلنے والی, انفاق, خدا کی راہ میں خرچ کرو, خدا کی راہ میں خرچ کرو, خدا کی راہ میں خرچ کرو. جو اگر آپ کے ذہن میں ہو, اسٹارٹ میں جب ہم سورہ بقرہ شروع کر رہے تھے تو متقین کے جو اوصاف بیان ہوئے تھے وہاں پر بھی انفاق کی بات آئی, اور اس کا پورے سورے کا تقریباً ہے, ایگزیکٹلی آخری آیت تک تو نہیں, آخری آیت تو کچھ دعائیہ کلمات کے اوپر ہے, لیکن اس سے کچھ پہلے آپ دیکھیں گے اینڈ جو ہو رہا ہے اس کا انفاق کے اوپر ہی اینڈ ہو رہا ہے. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان لانے والو, انفقوا, خرچ کرو, مما رزقناکم, اس رزق میں سے جو ہم نے تمہیں دیا ہے, تم نے ہمیں پٹایا نہیں ہے, ہم نے تمہیں دیا ہے, من قبل ان یاتی یوم, اور اس سے پہلے خرچ کرو کہ تمہارے اوپر وہ دن نہ آ جائے, وہ قیامت کا یا موت کا وقت, لا بیع فیہ, اس وقت اگر تم چاہو گے بھی تو کوئی خرید و فروخت کوئی ٹرانزیکشن نہیں کر سکو گے. ون نمبر ٹو, ولا خلا, اور نہ ہی کسی قسم کی دوستی یاری کام آ سکے گی, کسی کا ریکمنڈیشن چل پائے گا, ولا شفا, اور نہ ہی شفاعت چل پائے گی. اب ظاہر ہے کہ شفاعت جو بھی وہاں پر ہے وہ کس طرح سے ہے, وہ آیت الکرسی میں بات آ رہی ہے آگے, کہ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ, کہ کون ہے جو اس کی بارگاہ میں شفاعت کرے مگر یہ کہ خود وہ اسے اجازت دے. والکافرون هم الظالمون, اور کافر ہی ظالم ہیں. اب اس کے بعد آیت 255 جو ہے یہ وہ ہے کہ جس کو عام طور پر آیت الکرسی سے تعبیر کیا جاتا ہے, اور بعض روایتوں کے اندر اس کو آیت الکرسی کہا بھی گیا, اور اس آیت الکرسی کہنے کا ریزن یہ ہے کہ اس کے اندر کرسی کا لفظ استعمال ہوا ہے. اللہ لا الہ الا ہو, اس اللہ کے اوپر بھروسہ کرو. کون سا اللہ؟ خدا. یہ ہے خدا کی صفتیں اس کے اندر بیان ہو رہی ہیں, تقریباً 16 اللہ کی صفتیں ہیں جو اس کے اندر بیان ہوئی ہیں, اگر بالکل پھیلائیں تو 15-16 کے قریب. اللہ لا الہ الا ہو, اللہ اللہ وہ ہے کہ جس کے سوا کوئی دوسرا خدا نہیں. سب سے پہلی سے بات یہی سمجھ لو کہ کون پٹائے گا خدا کو, نعوذ باللہ من ذالک, کون خدا کو دھوکہ دے گا, کہ یہ منافقت ہے, اس کو چھوڑو, کمٹ ہو جاؤ, کمیٹڈ ہو جاؤ پروردگار عالم کے کاز کے لیے. اگر اس نے کچھ تمہیں دیا ہے تو تم سے کچھ مانگا ہے اس کے عوض میں. اللہ لا الہ الا ہو, یہ خدا ہے, یہ اللہ ہے جس کے سوا کوئی دوسرا خدا نہیں ہے, سمجھ لو اس بات کو. الحی القیوم, مرا ہوا نہیں ہے, زندہ ہے اور ہمیشہ ہمیشہ زندہ ہے. القیوم, اور وہ قیوم بھی ہے. اچھا اب آپ دیکھیں گے کہ جیسے یہ دعائے جوشن کبیر, دعائے جوشن کبیر جو ہے اس کا ٹرانسلیشن کبھی دیکھیے گا, واقعی وہ پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے. بس جس کے ہر تھوڑی دیر کے بعد آتا ہے سبحانک یا لا الہ الا انت الغوث الغوث خلصنا من النار, یا رب واقعاً یہ آل محمد کا بہت بڑا تحفہ ہے دعا جوشن کبیر, جس میں پروردگار عالم کی کئی صفتیں اس کے اندر بیان ہوئی ہیں, بہت بڑا مجموعہ ہے. اس کے اندر جو خدا کی یہ صفت ہے ہائی, اب زندہ خدا ہے, ہم بھی تو زندہ ہیں, مگر کیا فرق ہے اس کے اندر, یا حیاً قبل کل حی, اے ایسا یعنی خدا اس کو مخاطب کریں کہ اے پروردگار تو ایسا زندہ ہے قبل کل حی, کہ کوئی ایسا زندہ نہیں ہے کہ جو تیرے سے پہلے زندہ ہو, تو سب سے پہلے زندہ ہے. یا حیاً بعد کل حی, اور ہر زندہ جو ہمیں نظر آ رہا ہے اسے مر جانا ہے مگر تجھے کبھی بھی موت نہیں آنے والی. یا حی الذی لیس کمثلہ حی, اور تو ایسا زندہ ہے کہ تجھ جیسا زندہ کوئی نہیں ہے, جتنے بھی زندہ ہیں وہ تو زندہ کیا زندہ ہے, اور کیا یعنی ان کی تو زندگی جو ہے وہ کچھ پتہ ہی نہیں ہے کہ کب زندگی موت میں تبدیل ہو جائے گی, اور کوالٹی جو اس کی زندگی کی ہے یہ تو خود خدا کی عطا کردہ. یا حی الذی لیس کمثلہ حی, یا حی الذی لا یشارکہ حی, اور تو ایسا زندہ ہے کہ تیری زندگی کے اندر کوئی شریک بھی نہیں ہے. مثلا انسان جو ہے اس دنیا میں آتا ہے تو اس کے ماں باپ اس کی زندگی کا سبب بنتے ہیں, پروردگار عالم کی زندگی کا کوئی سبب نہیں. یا حی الذی لا یحتاج الی حی, تو ایسا زندہ ہے کہ جو کسی زندہ کی طرف محتاج نہیں, دوسرے سارے زندہ محتاج ہیں, کھائیں گے نہیں تو مر جائیں گے, پئیں گے نہیں تو مر جائیں گے, وہ اگر سردی لگ گئی تو مر جائیں گے, کمبل چاہیے, اگر گرمی ہے تو اے سی چاہیے, پنکھا چاہیے, موسم صحیح نہیں ہے, یہ ساری چیزوں کے محتاج ہیں. یا حی الذی لا یحتاج الی حی, اے تو خدا تو ایسا زندہ ہے کہ تو کسی زندہ کی طرف محتاج نہیں. یا حی الذی یمیت کل حی, اور تو ایسا زندہ ہے کہ ہر زندہ کو موت دینے کا اختیار تیرے پاس ہے. یا حی الذی یرزق کل حی, اور تو ایسا زندہ ہے کہ ہر دوسرے زندہ کو رزق تو دیتا ہے. یا حیاً لم یرث الحیات من حی, تو ایسا زندہ ہے کہ تو نے زندگی کسی سے میراث میں نہیں حاصل کی ہے. یا حی الذی یحیی الموتا, اور تو ایسا زندہ ہے کہ موت کے بعد پھر واپس زندہ کرنے والا بھی تو ہے. یا حی یا قیوم, تو حی بھی ہے اور تو قیوم بھی ہے. اس کے فوراً بعد قیوم کا لفظ آ گیا, تو قرآن مجید میں بہت زیادہ یہ لفظ نہیں آیا ہے, قیوم شاید تین دفعہ یہ لفظ آیا ہے قیوم کا. قیوم کا مطلب کیا ہے کہ وہ خود تو قائم ہے, یعنی ایک تو یہ زندہ مگر زندہ کے بعد تو وہ قائم ہے, ایک زندگی بالکل سسپینڈڈ ہوتی ہے, کہ نہیں ایسا نہیں ہے, زندہ ہے قائم ہے, اور دوسرے اپنے قیام کے لیے اس کے محتاج ہیں, یعنی اس پر ڈیپینڈنٹ ہیں اس کی ربوبیت کی وجہ سے کہ وہ رب وہ لارڈ. اللہ لا الہ الا ہو, اللہ جس کے سوا کوئی دوسرا خدا نہیں, الحی وہ زندہ ہے, القیوم اور وہ قیوم ہے, وہ قیوم ہے, اس کے اوپر ٹیک ہے سب کا, سب اس کے ڈیپینڈنٹ ہیں. لا تاخذہ سنۃ ولا نوم, نہ اس کو اونگ آتی ہے نہ اس کو نیند آتی ہے. یعنی اب یہ اگر آپ اگین توریت اور اس کو ذرا دیکھیں, جس کے اندر ٹیمپر کرنے کے بعد تو بڑا بیڑا غرق کر دیا اس کے اندر, کہ باقاعدہ خدا کو سلایا بھی ہے, خدا کو نیند بھی کروائی ہے, سب کچھ کروایا کہ خدا تھک بھی گیا, اور پروردگار عالم نے کائنات بنائی تو پھر تھک گیا, پھر ریسٹ کیا پروردگار نے, نعوذ باللہ من ذلک, ایک سے ایک ربش اس کے اندر آپ کو مل جائے گی. لا تاخذہ سنۃ ولا نوم, پروردگار فرماتا ہے اچھا کچھ چیزیں ہوتی ہیں کہ جو انسان کبھی کبھی محبت میں جہل کی وجہ سے بھی کہتا ہے, بٹ یہ پروردگار کا شریف ہو تو کیا حرج ہے, اتنے کام خدا کو کرنے, خدا بھی اگر تھک جاتا ہوگا تھوڑا ریسٹ اس کو بھی ملنا چاہیے, تھوڑا وہ بھی سو جائے تو اس کی جگہ پہ کوئی دوسرا اور وہ کام کرے. یہ سارے نقص ہیں, یہ سارے نیگیٹوز ہیں. یعنی سو جانا اس کا مطلب کیا, وہ تھک گیا, تھکنا یہ کمال ہے, تھکنا کمال, بس ہم کہتے ہیں کہ میں تھک گیا تو تھکنا کمال ہے. پروردگار کے اندر جتنے بھی ایٹریبیوٹس ہوں گے وہ سارے کمال کے ہوں گے, پرفیکشن کے ہوں گے, کوئی بھی ایسی چیز خدا کے اندر نہیں ہوگی, ورنہ تو خدا کہاں رہا, ورنہ وہ نیند کا محتاج ہو گیا کہ نیند اگر نہیں کرے گا, مثلا اگر آپ رات کو نہ سوئیں تو صبح نہیں جا سکتے, مثلا یا صبح کے کام نہیں کر سکتے, 24 گھنٹے جاگ لیں 48 گھنٹے جاگ لیں چڑچڑے ہو جائیں گے, کچھ نہیں ہو پائے گا, ہم اس کے محتاج ہیں, یعنی اس کے بغیر ہم فریش ہی نہیں ہو پائیں گے. یہ محتاجی یہ ہمارا کمال نہیں ہے, یہ ہمارا نقص ہے, ہم یہ کہ ہم اس کے بغیر نہیں کر سکتے, یہ کچھ نہیں ہو سکتا, دیٹ مینس کہ ہم کامل نہیں ہیں. پروردگار عالم کامل ہے, خدا کامل ہے. لا تاخذہ سنۃ ولا نوم, خدا نہ اسے اونگ آتی ہے نہ اسے نیند آتی ہے. اچھا اونگ اور نیند دونوں کو, اونگ کا مطلب یعنی مشکل تو نہیں ہوا یہ لفظ آپ لوگوں کے لیے, اونگ کا سمجھتے ہیں نا, اس کو کیا بولیں گے انگریزی میں, روز آف ہو جانا. اچھا نیند کا تو سنا ہوا ہے, اونگ کا تو فرسٹ ٹائم میں سوچ رہا تھا کہ اس کو انگریزی میں کیا بولیں گے, ٹھیک. اچھا اب یہ اس کر کے یہ دونوں چیزیں بیان کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ بھائی خدا نہیں سوتا ہے, سوتا نہیں ہے تو اونگ بھی نہیں آتی ہوگی. نہیں, انسان اپنے کیس میں دیکھے تو ہم اپنے کیس کے اندر کہتے ہیں کہ نہیں سونا تو پھر بھی سمجھ میں آتا ہے کہ ہر انسان جو ہے وہ تھک جاتا ہے سو جاتا ہے. اونگنا جس کو کہتے ہیں تو مثلا اس کو نہیں, یعنی اس ٹائم پہ تو اس کو کام کرنا ہے نہیں, اونگ کیوں رہا ہے؟ آپ نوٹ کر رہے ہیں مثال کے طور لیکچر کے دوران کوئی جوائیاں لینا شروع کر دیں, یہ ٹائم تو نیند کا نہیں ہے. یعنی انسان اپنے کیس کے اندر بھی کہتا ہے کہ نیند تو نارمل ہے, لیکن یہ کہ یہ اونگنا جو ہے یہ بے موقع ہے, یہ یعنی اس کا ٹائم نہیں تھا یہ والا, اور پھر وہ ایسا ہی شروع ہو گیا. تو یہ ایک اور ایب نارملٹی ہے, یعنی ایک نقص ہمارا وہ ہے کہ جس کو ہم نارملی ٹریٹ کرتے ہیں, یہ تو ہر انسان سوتا ہے, لیکن یہ کہ ایک وہ نقص ہوتا ہے کہ جو ہوتا ہے اور ہم کہتے ہیں کہ نہیں ہونا چاہیے تھا, یہ کیوں ہو رہا ہے آپ کے اندر؟ وہ والے کہ پروردگار نہ اونگتا ہے نہ اسے نیند آتی, دونوں میں سے کوئی چیز خدا کے پاس نہیں ہے. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض, اور جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے اور جو کچھ بھی زمین میں ہے سب اس کا ہے. تم سے قرض مانگا, یہ کیا وہ کیا, یہ مت سمجھنا کہ خدا کے پاس کچھ کم ہو گیا ہے, نہ سب کچھ اسی کا ہے. من ذا الذی, اور کس کی مجال ہے تو یشفع عندہ الا باذنہ, کہ خدا کی بارگاہ میں شفاعت بھی کرے, مگر یہ کہ خدا اس کو عزت دے, اجازت دے, پروردگار کی پرمیشن ہو, تب وہ کسی کی شفاعت کر سکتا ہے. ہم جن کو بھی شفیع مانتے ہیں ہمارا عقیدہ یہی ہے, پیغمبر ہو, معصومین ہو, جناب سیدہ ہو, امام زمانہ ہو, کوئی, یہ سب کے سب شفیع اگر ہیں تو خدا کی اجازت سے ہیں, پروردگار عالم کے اذن سے. یعلم ما بین ایدیہم, اور خدا جانتا ہے جو آگے ہے اسے بھی, وما خلفہم, اور جو پیچھے ہے اسے بھی, مکان کے اعتبار سے بھی, زمان کے اعتبار سے. مکان کے اعتبار سے مطلب فلیٹ نہیں, مکان کا مطلب یعنی اسپیس, اسپیس کے اعتبار سے بھی. مثلا جو اگر فرض کیجیے میں آپ کی طرف دیکھ رہا ہوں تو پیچھے نہیں دیکھ رہا ہوں, آپ اگر ادھر دیکھ رہے ہیں تو اپنے پیچھے نہیں دیکھ رہے. پروردگار عالم کے لیے یہ سارے کوئی بیریئر نہیں, ہماری نظریں بھی محدود ہیں, اس کی رینج بھی بڑی لمیٹڈ ہے, خدا کے لیے یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور دوسری چیز زمانے کے اعتبار سے, واٹ ہیپن ان دا پاسٹ, واٹ ول ہیپن ان دا فیوچر, ہی نوز ایوریتھنگ. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم, جو آگے ہے اسے بھی جانتا ہے, جو پیچھے ہے اسے بھی جانتا ہے. ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء, اور اپنے علم میں سے جتنا چاہتا ہے دوسروں کو عطا کر دیتا ہے. مثلا غیب کی خبریں ہیں یہ ساری کی ساری, پروردگار عالم جتنا چاہتا ہے اپنے انبیاء کو عطا کر دیتا ہے. جو سورہ مبارکہ جن کے اندر بھی آئے تھے کہ عالم الغیب ہے, غیب کا علم سارا اس کے پاس. فلا یظہر علی غیب احدا, وہ اپنے غیب کو کسی پر ظاہر نہیں کرتا, الا من ارتضی من رسول, مگر اپنے نمائندوں میں سے جس کو جتنا چاہتا ہے وہ دے دیتا ہے. یہ ان کے پاس جو سورس ہے, وہ جو پہلے بات بھی آئی, یہ ساری باتیں جو ہم آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں یہ وحی کے ذریعے سے. ان نقل مرسلین, یقیناً آپ رسولوں میں سے. یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء, ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء, وہ احاطہ نہیں دیتا ہے, نہیں تسلط دیتا ہے, نہیں کنٹرول دیتا ہے معلومات کا, علم کا, مگر جتنا وہ چاہتا ہے اتنا دیتا ہے. وسع کرسیہ السماوات والارض, اس کی کرسی پھیلی ہوئی ہے آسمانوں پر اور زمین پر. یہ کرسی, کرسی علامت اقتدار کی, کرسی بڑی مضبوط ہوتی ہے, ہم سب کی کرسیاں بڑی کمزور ہیں. پروردگار واسع کرسی ہو, ایسا نہیں کہ باقاعدہ کوئی کرسی ایسی ہے کہ جو پھیلی ہوئی ہے, مقصود یہ ہے کہ پروردگار کا علم, پروردگار عالم کی قدرت. واسع کرسی ہو سماوات والارض, آسمان اور زمین ہر ایک کا احاطہ کیا ہوا ہے, وسعت ہے اس کے اندر, اس کو کنٹرول میں رکھا ہوا ہے, اس کی کرسی ہر جگہ. ولا یعودہ حفظہما, اور وہ ان کی حفاظت سے تھکتا بھی نہیں ہے, وہ تھکتا نہیں ہے. یہ مخلوق کی صفت ہے. وہو العلی العظیم, اور وہ علی بھی ہے, عظیم بھی ہے, یعنی بلند بھی ہے اور صاحب عظمت بھی ہے. یہ ہے آیت الکرسی. اب اس کے اندر جو بعض نے ملحق کیا ہے اس کو, وہ بھی ٹھیک ہے, بعض نے یہ احتمال دیا ہے کہ اگلی دو آیتیں جو ہیں وہ بھی اس کے اندر شامل ہیں, اولئک اصحاب النار ہوں کی خالدون تک, مگر بہت سے زیادہ جو علماء ہیں وہ اسی بات کے قائل ہیں کہ یہیں تک آیت الکرسی, جس آیت کے اندر کرسی کا تذکرہ ہے, اور وہ ایک آیت, آیات الکرسی نہیں, آیت الکرسی. تو زیادہ تر علماء اسی کے قائل ہیں کہ یہ پوری جو آیت ہے اللہ لا الہ الا ہو, اس سے لے کر العلی العظیم یہاں تک, یہ پوری آیت الکرسی ہے, جس کی واقعاً یعنی تعریف و توصیف کے اندر, روایتوں کے اندر بھی بہت کچھ آیا ہے, بہت کچھ آیا ہے. ایک تو پروردگار عالم کی صفات کا اس میں تذکرہ بڑے ایک یونیک اسٹائل کے اندر اس میں بیان کیا گیا ہے. خود پیغمبر نے اس کا نام آیت الکرسی رکھا, مولا کا فرمان ہے کہ اس آیت کی فضیلت سننے کے بعد کسی رات کو آیت الکرسی کی تلاوت مجھ سے چھوٹی نہیں ہے، ہمیشہ رات کو میں نے آیت الکرسی کی تلاوت ضرور کی ہے، جیسے کہ میں نے گزارش کی کہ 16 مرتبہ اس میں خدا کا نام مختلف انداز سے بیان کیا گیا ہے۔ تو یہ ساری باتیں اس آیت کے حوالے سے موجود ہیں۔ لا اکراہ فی الدین، دین میں کسی قسم کا جبر نہیں، کوئی جبر نہیں، امر بالمعروف ہے، نہی عن المنکر ہے، سمجھایا جائے گا، سکھایا جائے گا، اگر حکومت قائم ہو جائے تو نافذ بھی کیا جائے گا، لیکن دین کو جبرن منوایا جا ہی نہیں سکتا، پاسبل نہیں، کسی کے دین کا تعلق دل و دماغ کے ساتھ ہے۔ آپ گن پوائنٹ کے اوپر تو اسے کچھ بلوا لیں گے، آپ اگر اس کو مجبور کریں گے کسی کو تو وہ گن پوائنٹ پر تو کچھ بول دے گا، وہ کہہ دے گا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہاں مانتا ہی نہیں ہے، تو اس کے صرف زبان سے کہنے سے تو اس کا کوئی دین تو تبدیل نہیں ہو گیا۔ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں ہے، قد تبین الرشد من الغی، یقیناً گمراہی ہدایت سے الگ ہو کر سامنے کھل کر آ چکی ہے، یعنی کوئی اگر غور کرے تو اس کے لیے بالکل واضح ہے حق کیا ہے، باطل کیا ہے، ہدایت کیا ہے، گمراہی کیا ہے۔ قد تبین الرشد من الغی، یقیناً، قد یقیناً، تبینا ماضی کے اندر بیان ہو چکا، گمراہی ہدایت سے الگ کر کے دکھا دی گئی ہے کہ ہدایت کیا ہے، گمراہی کیا ہے۔ فمن یکفر بالطاغوت، تو اب ہدایت کے لیے دو کام تو کرنے پڑیں گے، دو بنیادی کام، جب اگر لا الہ الا اللہ تو اس کے اندر پہلا کام کیا ہوتا ہے کہ سارے غلط جتنے بھی خدا ہیں ان سب کا انکار، لا الہ، انکار کر دو، تم کافر بن جاؤ۔ مومن بننے کے لیے پہلے کافر بنو، کن کے کافر بنو، سب کے کافر بنو، جب اس اللہ کے سوا کوئی دوسرا خدا نہیں ہے، اللہ لا الہ الا اللہ، اس کے سوا کوئی دوسرا خدا نہیں، تو پہلے کہو لا الہ، کوئی دوسرا خدا نہیں، الا اللہ، اللہ کے سوا۔ فمن یکفر بالطاغوت، تو اب سمجھ میں آنے کے بعد جو انکار کرے، کافر بن جائے طاغوت کا، طغیان کرنے والوں کا، سرکش، طاغی، طغیان، سرکش، جو اپنی لمٹ کو کراس کرنے والے ہیں، جو باطل ہیں، جو غلط ہیں، ان کا جو انکار کرنے والے ہیں، ویؤمن باللہ، اور اللہ پر ایمان لے آئے، باطل کا انکار کر دے، طاغوت کا انکار کر دے اور اللہ پر ایمان لے آئے، یہ وہ لوگ ہیں، فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، جنہوں نے مضبوط رسی کو تھام لیا، مضبوط رسی کو پکڑ لیا، عروۃ الوثقی، مضبوط رسی، اسی لیے بعض کتابوں کے، بڑی اہم کتابوں کے نام بھی یہ رکھے گئے ہیں، عروۃ الوثقی، جو فقہ کی بڑی اہم کتاب، لن انقسام لہا، جس کے ٹوٹنے کا کوئی امکان ہی نہیں ہے، ایسی مضبوط رسی کہ جس کے ٹوٹنے کا کوئی امکان ہی نہیں ہے، نو پاسبلٹی، نو پروبیبلٹی، یہ وہ رسی ہے کہ جیسے نہیں ٹوٹنا۔ واللہ سمیع علیم، یقیناً اللہ سننے والا بھی ہے، اللہ جاننے والا بھی ہے۔ ابھی اس کے اندر آپ نوٹ کریں کہ بعض روایتوں کے اندر خود پیغمبر نے مولا کو مخاطب کہا کہ انت العروۃ الوثقی، علی تو ہے عروۃ الوثقی، ممکن نہیں ہے کوئی اگر کہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اس کے بعد اہل بیت کے راستے کو چھوڑ دے، پاسبل نہیں۔ اسی لیے وہ جو اب ان ساری چیزوں کو ملائیں حدیث ثقلین کے ساتھ، انی تارکم فیکم ثقلین، میں تمہارے درمیان دو بنیادی اہم بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، و عطرت اہل بیت، اور میری عطرت میرے اہل بیت، ما ان تمسکتم بہما، اس کو تھام کے رکھو، پکڑ کے رکھو، جب تک اس کو پکڑ کے رکھو گے ہرگز ہرگز گمراہ نہیں ہوں گے، اور یہ ہرگز آپس میں جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ میرے پاس حوض کوثر پر پہنچ جائیں۔ یہ ساری کی ساری چیزیں جتنی بھی ہیں وہ تعبیرات مختلف ہیں، نتیجہ ان سب کا ایک ہے۔ پروردگار فرماتا ہے کہ یہ تم نے کر دیا، من یکفر بالطاغوت، پہلے اعلان تبرا، اعلان براءت، اعلان بیزاری، جو جھوٹ ہے، جو غلط ہے، ہم اس کو نہیں مانتے، اس میں ہمیں کوئی شرمندگی نہیں، ان کو ہم قبول نہیں کرتے، جو رسول کے مقابلے پر آ جائے اس کو ہم نہیں مانتے، جو اللہ کے مقابلے پر غلط خدا آ جائے ہم اس کو نہیں مانتے، رسول کے مقابلے پر جھوٹا رسول آ جائے ہم اس کو نہیں مانتے، امام کے مقابلے پر جھوٹا امام آ جائے ہم اسے بیزار ہیں، ہم اس کے نام سے بھی بیزار ہیں، ہمارے لیے وہ ایکسیپٹیبل ہو ہی نہیں سکتا۔ فمن یکفر بالطاغوت، سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ طاغوت کا انکار کرو، یکفر، انکار کرو طاغوت کا، ویؤمن باللہ، اور پھر اللہ پر ایمان کی بات کرو۔ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، یہ وہ افراد ہیں کہ جنہوں نے اللہ کی مضبوط رسی کو پکڑ لیا، لن انقسام لہا، جس کے ٹوٹنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، امکان ہی نہیں ہے۔ واللہ سمیع علیم، یقیناً اللہ سمیع بھی ہے، اللہ علیم بھی، جو تم بول رہے ہو سن رہا ہے، جو تم کر رہے ہو جانتا ہے، جو تمہارے دل میں خیال ہے اس کو بھی جانتا ہے۔ اور پھر اگلی آیت کے اندر اللہ ولی الذین آمنوا، اور پھر ظاہر اب یہ رسی جب اللہ کی طرف سے ہے تو پھر اللہ کیا کرے گا، اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی ہے صاحبان ایمان کا، پھر مومنوں کا سرپرست ہے, وہ تو ویسے ہی عالمین کا پالنے والا ہے, رب العالمین ہے. یہ تو مومن ہو گئے, یہ مومن ہو گئے یعنی انہوں نے کھا پی کے ضائع نہیں کیا. دیکھیں ایک ہوتا ہے, میں آپ کو سمجھاؤں, یعنی اسلام آباد میں ایک کانفرنس تھی, ہمارا کوئی موڈ نہیں تھا جانے کا, کچھ وہ احباب سے وہ گھسیٹ کے لے گئے کانفرنس اٹینڈ کرنے کے لیے نہیں, وہاں ایک اور میٹنگ ہونے والی تھی, انہوں نے ہمارا نام بھی ڈال دیا اسی کے اندر کہ صاحب یہ کانفرنس اٹینڈ کرنا. ٹھیک ہے صاحب, اب جانے کا دل ہی نہیں ہے وہاں پر, لیکن یہ آپ لے گئے تو خرچہ سارا ان کا, کانفرنس میں اس نے اٹینڈ کرنی نہیں ہے اور میٹنگ اپنی کرنی ہے. یہ مثال ہوا بھی ایسا ہی تھا, وہ کہا کہ ٹھیک ہے صاحب چلیں آپ اسی خرچے پر, حکومت کی طرف سے کانفرنس ہے ایک آدھ اٹینڈ بھی کر لیجیے, ہمارا کوئی دل نہیں ہے, چلے گئے, خرچہ سارا حکومت کا, کانفرنس سب کھا پی کے اور پھر میٹنگ اپنی کر کے واپس آ گئے, ہمارا کوئی انٹرسٹ نہیں تھا اس میں. بالکل اسی طریقے سے, یعنی اس کے اندر ہم نے خود اپنی یعنی ایک نیگیٹو مثال بیان کر دی, لیکن اس کو سوچیے گا, پروردگار عالم نے دسترخوان لگا دیا ہے, ربوبیت رب پالنے والا ہے, وہ پال تو رہا ہے, کھلا رہا ہے, پلا رہا ہے, سب کچھ تو کر رہا ہے, ٹارگیٹ کیا ہے کہ اس کی کانفرنس اٹینڈ کرو, یعنی اس کا جو پرپز ہے اس کو سمجھو کہ تم کو کیوں یہ ساری چیزیں فیسلیٹیٹ کیوں کیا جائے, اس لیے نہیں کہ اپنے اپنے ایجنڈے پر چلو, پرپز یہ ہے کہ جو خدا کا ایجنڈا ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کرو. تو وہ کھلا پلا تو رہا ہے, ہم کہیں کہ نہیں ہم سارا استفادہ تو کریں گے مگر میٹنگ اپنی کریں گے, کہ نہیں یہ نہیں چلے گا. اسی طریقے سے یہاں پر کہ پروردگار عالم کافر ہے, مومن ہے, وہ رحمان اور کی جو بات آئی تھی اس کے اندر ہم نے گزارش کی تھی, رحمانیت وہ پال رہا ہے وہ سب کو, موسیٰ کو, فرعون کو, سب کو کھلاتا ہے. آکسیجن جو گیس ہے تو اس پر یہ نہیں لکھا ہوا ہے کہ اگر فرعون سانس لے تو اندر نہیں جانا اور موسیٰ سانس لے تو اندر جانا, ایسا تو نہیں ہے. جو بھی سانس لے گا وہ آکسیجن سے استفادہ تو کر لے گا. اگلا مرحلہ کیا ہے کہ اس کے اندر کے پروردگار عالم نے یہ دسترخوان جو بچھایا ہے وہ اس لیے بچھایا ہے کہ تم یہ کام کرو, تاغوت کا انکار کرو, اللہ پر ایمان لے کر آؤ, اس کی مضبوط رسی کو تھام لو. اب جب تم نے ایسا کیا تو ہوگا کیا, اب تم اس ایجنڈے کو سمجھنے لگے, پروردگار کی طرف سے ایڈیشنل اب جو بینیفٹ آئے گا وہ کیا آئے گا, اللہ ولی الذین آمنوا, اللہ مومنوں کا ولی ہے, سرپرست ہے. مومن اب اپنے آپ کو ول فلی یعنی اپنی رضا سے, اپنی مرضی سے جب خدا کی بارگاہ میں سرنڈر کرتے ہیں, اللہ ان کا سرپرست بن جاتا ہے کہ یہ میری پناہ میں, یہ میری سرپرستی میں. یخرجہم من الظلمات الى النور, انہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آتا ہے. یعنی اگر پہلے مومن نہیں تھے, کنورٹ ہو کر مومن بنے, تو انہیں اندھیروں سے نور کی طرف, روشنی کی طرف لے کر آتا ہے, اور اگر پہلے سے مومن تھے تو اس نور کے اندر ان کو باقی رکھتا ہے. والذین کفروا, اور جو کافر ہیں, اولیاءہم الطاغوت, نمبر ایک ان کا ایک مرکز تو ہے نہیں, اللہ تو ایک ہے, وہ ولی ہے, اور یہ کافر جو ہیں اولیاء, پھر ان کے مختلف مرکز ہیں, یہ پراگندہ انتشار ان کے اندر ہوگا, ان کے اندر ڈیویشن کی وجہ سے کوئی ادھر بھاگے گا کوئی ادھر بھاگے گا, کوئی ایک بت کی طرف جائے گا کوئی دوسرے بت کی طرف جائے گا, کوئی ایک جھوٹا خدا بنائے گا کوئی دوسرا جھوٹا خدا بنائے گا. والذین کفروا اولیاء, ان کے بھی سرپرست ہیں مگر ان کے سرپرست کون ہیں, طاغوت, طغیانی کرنے والے, سرکشی کرنے والے, جو اپنی لمٹس کو کراس کرنے والے. یخرجونہم من النور الی الظلمات, اور وہ ان کے کیس میں کیا کریں گے کہ انہیں نور سے نکال کر اندھیروں کی طرف لے جائیں گے. اس میں نوٹ کیجئے گا, نور سنگولر اور ظلمات اندھیرے, ڈارکنیس, اس کو پلورل سے تعبیر کیا ہے پروردگار, اس لیے حق اور حقیقت جو ہے وہ نور واحد ہے. پروردگار اللہ نور السماوات والارض, آسمانوں اور زمین کا جو نور ہے وہ اللہ ہے. یخرجونہم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار, یہی لوگ جہنم والے ہیں, جو نور سے نکالنے والے ہیں یہی لوگ جہنم والے ہیں, ہم فیہا خالدون, جو اس کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. آیت نمبر 258. اب اس کے بعد پروردگار عالم اگین کیس اسٹڈی, یہ تو تھیسس ہو گیا, اب اس کی کیس اسٹڈی. الم تر الی الذی حاج ابراہیم, جو خدا نے کہا کہ مطلب تاغوت نور ظلمات یہ ساری چیزیں ہو گئیں, اب اس کی ایک مثال کہ پروردگار عالم کا ایک نمائندہ جناب ابراہیم علیہ السلام, تاغوت کا نمائندہ نمرود, اور دونوں کے درمیان ڈائلاگ کیا ہو رہا ہے ذرا اس کو دیکھیں. الم تر الی الذی حاج ابراہیم, کیا آپ نے نہیں دیکھا اسے جو ابراہیم سے خوابہ کا بحث کر رہا تھا. حاج یعنی کٹ کجتی کرنا, بیکار کی بحث کرنا, اس کے فی ربہ, اس کے رب کے بارے میں, ان آتاہ اللہ الملک, کیوں اتنا اس کو زیادہ دماغ کیوں خراب ہو گیا, کیونکہ اس کے پاس ملک اور اقتدار موجود تھا, بادشاہ بنا ہوا تھا, تو وہ سمجھ یہ رہا تھا کہ یہ بادشاہ ہونے کے بعد, وہی والی بات, جتنا مال آنے کے بعد دماغ خراب ہوتا ہے, تو اگر کسی کے پاس اقتدار آ جائے, اگر کوئی حاکم بن جائے, بادشاہ بن جائے, سکتا ہوں, اس کا تو دماغ پھر کیسا خراب ہوگا. اگر وہ تاغوت بننا چاہے تو لمٹ کو بھول جائے, لمٹ کو کراس کر رہا ہے, تو اس کا الٹیمیٹلی پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ انا رب کو ملالا, تمہارا پالنے والا میں ہوں, زندہ کرنے والا میں ہوں, موت دینے والا میں ہوں. جو بھی آپ سنیں گے دیکھیے, ان آتا اللہ الملک, نظام ظاہری کے تحت اللہ نے اسے ملک اور اقتدار دیا, وہ بادشاہ بن گیا, انٹروین نہیں کیا جو پہلے بات آ چکی, مجبور نہیں کرتا خدا. اس کالا ابراہیم, جب ابراہیم نے کہا ربی الذی یحیی و یمیت, کہ میرا رب میرا پالنے والا وہ ہے کہ جو زندگی بھی دیتا ہے جو موت بھی دیتا ہے, میرا رب وہ ہے. ابراہیم کہہ رہے ہیں, نمرود سے بات ہو رہی ہے, کہ میرا خدا وہ ہے کہ جو زندگی دیتا ہے جو موت دیتا ہے. ابراہیم علیہ السلام کے اس آرگومنٹ کے اوپر جو جواب ہے نمرود کا, وہ کیا ہے؟ پالا انا اوہی و امید, کا زندگی تو میں دیتا ہوں, موت تو میں دیتا ہوں. اور اس نے باقاعدہ کر کے بھی دکھایا کہ ایک واجب القتل مجرم تھا, کہا اس کو دیکھو قتل ہونا تھا, میں نے اس کو چھوڑ دیا ہے جاؤ, اور ایک بے گناہ تھا اس کو پکڑ کے لایا, اس کی گردن اڑا دی, کہا دیکھو میں نے اس کو موت دے دی, اس کو زندگی دے دی. اچھا جناب ابراہیم علیہ السلام, ہی واز اے ویری گڈ ڈیبیٹر, وہ واقعاً بہت اچھی طریقے سے یعنی ڈبیٹ کرنے کا فن ان کے پاس تھا. کبھی اگر آپ ان کی یعنی بایوگرافی کو اگر دیکھیں گے کتابوں کے اندر, یو ول فائنڈ. اب یہاں پر حضرت ابراہیم کہہ سکتے تھے کہ میری یہ مراد نہیں تھی, تم نے کیا تماشا لگا رکھا ہے کہ ایک بے گناہ کو پکڑ کے قتل کر دیا اور واجب القتل انسان کو چھوڑ دیا, اور کہہ رہا یہ زندگی اور یہ موت, یہ مراد تھی, میری یہ مراد نہیں تھی. یعنی آگے بات بحث لمبی ہو سکتی تھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام اس طریقے سے گئے نہیں, انہوں نے یہاں پہ فل اسٹاپ لگایا. دوسری بات کی, وہ کیا ہے؟ قال ابراہیم, تو ابراہیم نے اس موقع پر کہا فإن الله يأتي بالشمس من المشرق, کہ میرا خدا وہ ہے کہ جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے تو مغرب سے نکال کر دیتا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک دوسرا آرگومنٹ اس کے سامنے رکھا جس میں ذرا بھی بولنے کی گنجائش ہی نہیں تھی. اس نے تو مطلب کو ٹوسٹ کر کے لفظوں کو ادھر سے ادھر کر دیا, واجب القتل اور یہ ساری کہانی کر دی. حضرت ابراہیم علیہ السلام اب کہتے ہیں فإن الله يأتي بالشمس من المشرق, یہ جو تو دیکھتا ہے نا سورج نکلتا ہوا تجھے دکھتا ہے, جس پروسیس کے تحت جو بھی موومنٹ بیک گراؤنڈ میں, مگر سورج ایز اٹ اپیئرز کے رائزز فرام دا ایسٹ, تو تو اس کو مغرب سے نکال کر دیکھا, میرا خدا اس سے کس طریقے سے کر رہا ہے. فاتح دیہا من المغرب, تو مغرب سے اس کو نکال کر دیکھا, اگر تو خدا ہے تو رب ہے تو یہ کر کے دیکھا. فبوہت الذی کفر, تو کافر کے منہ پر مہر لگ گئی, وہ بالکل لاجواب ہو گیا. واللہ لا یہدی القوم الظالمین, اللہ ظالم قوم کی ہدایت نہیں کرتا, جو اس طریقے سے اس کی ہدایت پر خدا کی طرف سے نہیں ہے. پروردگار عالم کا سیٹ اپ بالکل کلیئر ہے, مگر اب اگر کوئی اپنے اختیارات کو مس یوز کر کے ظلم کی طرف جائے, یہ ساری ڈبیٹ اس طریقے سے بات کرنا, یہ خود سب سے بڑا ظلم ہے کہ انسان سمجھنا ہی نہیں چاہتا, کٹوچتی کر رہا ہے. واللہ لا یہدی القوم الظالمین, اللہ ظالم قوم کی ہدایت نہیں کرتا. اس میں ایک یعنی سیمپل کے طور پر تاغوت, حضرت ابراہیم علیہ السلام خدا کے نمائندے, یخرجہم من الظلمات الی النور, کی کوشش نہیں مانا تو ظلمتوں کے اندر رہو, اندھیرے کے اندر پھر رہو. او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا, اور اس کی طرح سے یا اس کی طرح سے جو گزرا ایک بستی کے پاس سے, وہی خاویۃ علی عروشہا, جو اپنی چھتوں پر گری پڑی تھی, یعنی وہاں پر بالکل ویرانی کا عالم تھا, گویا لوگ مرے پڑے ہوئے ہیں, ختم ہو چکے ہیں. قالا, تو انہوں نے کہا, اب یہ اس کے بارے میں آیا ہے جناب عزیر کا نام, کہ حضرت عزیر علیہ السلام جو بنی اسرائیل سے تعلق تھا, کہ انہوں نے اس طریقے سے ایکسکلیمیشن شو کیا تھا. قالا انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتہا, اللہ خدا ان سب کو مرنے کے بعد کس طرح زندہ کرے گا. ایک جملہ تعجب کے ساتھ کہ یہ اس طریقے سے مرے پڑے ہیں, ختم ہو چکے ہیں, یہ بستی ویران ہو چکی ہے, اجڑی ہوئی ہے, انا یحیی ھذہ اللہ, اللہ ان سب کو کس طرح سے واپس سے زندہ کرے گا. فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ, تو اسی جگہ پر اسے 100 سال کے لیے موت دے دی گئی. تو 100 سال کے لیے تو تم بھی مر جاؤ, اب اس کے بعد یعنی ایک کو تمہارے اوپر ہی تجربہ کر کے تم کو دکھایا جائے. ثم باسا, اور اس کے بعد پھر ان کو زندہ کیا گیا. قالا, اور پھر پوچھا گیا کم لبستا, کتنے دن اسی طرح سے پڑے رہے. قال لبست یومن او بعد یومن, تو مجھے ایسا لگتا ہے شاید ایک دن یا ایک دن کا بھی کچھ حصہ, یعنی مے بی 24 آورز اور سم پارٹ آف 24 آورز, 20, 18, 15, اس طرح سے. قال بل لبست مئات عامن, اس کو کہا گیا بلکہ تم 100 سال تک اسی طرح سے پڑے رہے. فانظر الى طعامک و شرابک, اب ذرا دیکھو اپنے کھانے کی طرف, جو تمہارا کھانا تم ساتھ لے کر یہاں پر آئے تھے, تو اپنے کھانے کی طرف دیکھو. وہ شراب, ایک شراب یعنی مشروب, پانی پینے کا. لم یتسن, کہ وہ ذرا بھی اسٹیل نہیں ہوا ہے, ذرا بھی باسی نہیں ہوا ہے, ذرا بھی خراب نہیں ہوا ہے. وَانظُرْ إِلَى حِمَارِكَ, اور ذرا نظر کرو اپنے گدھے کی طرف, وہ سواری کا جانور جس کے اوپر وہ آئے تھے. وَانظُرْ إِلَى حِمَارِكَ لِنَجْعَلَ وَلِنَجْعَلَكَ آيَةً لِلنَّاسِ وَانظُرْ إِلَى الْعِظَامِ, خدا فرماتا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ تجھے ایک نشانی بنا دیں انسانوں کے لیے. وَانظُرْ إِلَى الْعِظَامِ, اور ذرا اس کی ہڈیوں کی طرف دیکھو, یعنی وہ گدھا جو تھا وہ سڑ چکا تھا, گدھا جو تھا وہ 100 سال کے اندر پروردگار عالم نے, یعنی اپنی قدرت کو سمجھانے کے لیے کہ تم 100 سال تک پڑے رہے, 100 سال کے بعد بیدار کیا, جگایا, اور تم محسوس بھی نہیں کر رہے ہو کہ 100 سال گزر چکے ہیں. ایک بار, نمبر دو, جو کھانا پانی اس کو ختم ہو جانا چاہیے تھا, نارمل جو نیچرل جو لاز ہیں اس کو, جو خدا نے ہی بنائے ہیں, جو فزیکل لاز ہیں اس کے مطابق اس کو ختم ہو جانا چاہیے تھا, سڑ جانا چاہیے تھا, کب کا ختم ہو جانا چاہیے تھا, یعنی کئی فیزز سے اس کو گزر جانا چاہیے تھا, کہ وہ بالکل بھی خراب نہیں ہوا. نمبر تین, وہ گدھا, کہ وہ گدھا جو ہے اصولی طور پر تو 100 سال کے اندر اس کو بھی مٹی میں مل کر پتا نہیں کہاں سے کہاں پہنچ جانا چاہیے تھا, وہ خراب ہوا, مگر کیسا, کہ مر گیا, ہڈیاں ہیں, اور اب پروردگار عالم کیا کرتا ہے. وَانظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِزُهَا, پروردگار فرماتا ہے کہ یہ جو گدھا ہے اس کی طرف دیکھو, ہڈیوں کو دیکھو کہ ہم انہیں اٹھا کر آپس میں کیوں کر جوڑتے ہیں, کس طرح سے جوڑتے ہیں. وہ پڑی ہوئی ہڈیوں کو آپس میں ری اسمبل کیا گیا, اور پھر ان کے اوپر گوشت کو چڑھایا گیا. ثم نقصوها لحما, لحم یعنی گوشت. فلما تبین له, اور جب ان کے لیے بالکل واضح ہو گیا, کلیئر ہو گیا بالکل, قال, تو انہوں نے کہا, عالم ہو, مجھے معلوم ہے, ان اللہ لکل شیء قدیر, یقیناً اللہ ہر شے کے اوپر قادر ہے. اب سوال اس کے اندر, بڑا بیسک فنڈامنٹل کوشچن, یہ حضرت عزیر جو ہیں یہ معمولی شخصیت کا نام نہیں ہے. حضرت عزیر علیہ السلام نبی ہیں بنی اسرائیل میں, جس طرح سے قرآن ہی کے اندر آیا کہ عیسائیوں کا یہ عقیدہ تھا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں, اور آج بھی وہ تو خیر کلیم کرتے ہیں کہ عیسیٰ جو ہیں وہ اللہ کے بیٹے ہیں. اسی طرح سے یہودی جو ہیں ان کے بارے میں قرآن میں آیا, یہودی آج تو غالباً یہ نہیں مانتے, مگر پہلے ان کا یہ عقیدہ رہا ہے کہ عزیر جو ہیں وہ ابن اللہ ہے, قالت یہود عزیر ابن اللہ ہے, عزیر جو ہیں وہ اللہ کے بیٹے ہیں. تو یہ عزیر علیہ السلام, خیر ان کا تو عقیدہ غلط ہے, لیکن عزیر معمولی شخصیت کا نام نہیں ہے. تو یہ جو انہوں نے یہاں پر کوشچن کیا, اور یہ جو ان کے ساتھ پورا معاملہ ہوا, تو یہ کیا تھا کہ حضرت عزیر علیہ السلام قیامت پر یقین نہیں رکھتے تھے؟ نہیں, اس کو آپ سمجھیے اس طریقے سے جو قرآن مجید کے اندر جو اصطلاحات آئی ہیں, ایک ہے علم الیقین, ایک ہے عین الیقین, اور تیسرا ہے حق الیقین. علم الیقین جس کا آپ کو علم ہو, یقین کی حد تک, یقین مینس 100%, سم تھنگ لیس دین 100% از ناٹ یقین, یعنی جس کے اندر آپ سرٹین نہیں ہیں. جب وہ 100% سے نیچے ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یقین نہیں ہے, یقین سے نیچے. یقین ہی کے بعد, یعنی یقین کا ایک اسٹیج وہ ہے کہ جو نالج کے ذریعے سے, جس کا تعلق علم کے ذریعے سے, اور دوسرا مرحلہ اسی یقین کا ہے جو یقین 100% ہونے کے باوجود فردر اسٹرینتھن ہوتا ہے, جس میں عین الیقین کہتے ہیں, کہ آنکھ سے دیکھ لینا, اور تیسرا ہے جس کو کہتے ہیں حق الیقین, کہ یہاں پر انسان اس کو بالکل جا کر چھو کر فیل کرتا ہے, محسوس کرتا ہے. مثلا ایک شخص وہ ہے کہ جس نے خانہ کعبہ کے بارے میں صرف سنا ہوا ہے, اتنے لوگوں نے آ کر اس کو بتایا کہ سعودی عرب میں مکہ شہر میں خانہ کعبہ ہے, بھائی وہی جگہ ہے جس کی طرف تم رک کر کے نماز پڑھتے ہو. سنا, ایک سے سنا, دو سے سنا, تین سے سنا, چار سے سنا, اس کو یقین کہ خانہ کعبہ ہے, یہ علم الیقین ہے. عین الیقین کیا ہے؟ کہ مکہ جا کر خانہ کعبہ کو اپنی آنکھ سے دیکھیں, یہ عین الیقین. آپ کہیں کہ 100% تو پہلے بھی تھا, لیکن اب یہ جو 100% ہونے کے ساتھ جو اس کو فردر اسٹرینتھن کیا جا رہا ہے, ڈیفینیٹلی زیادہ مضبوط ہو رہا ہے معاملہ. تو تیسرا مرحلہ یہ ہے کہ اگر موقع ملے وہ اندر چلا جائے خانہ کعبہ کے, خانہ کعبہ کو فیل کرے, اس کی دیوار کو ہاتھ لگائے, اس کو فیل کرے, تو یہ تیسرا مرحلہ ہے حق الیقین, جس کو تعبیر کیا گیا. یہ تینوں اصطلاحات آپ کو قرآن مجید کے اندر ملیں گی. سورہ تکاثر کے اندر سورہ نمبر 102, الحاکم التکاثر حتی زرتم المقابر, الحاکم التکاثر حتی زرتم المقابر, کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون, کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین ثم لتسألون یومئذ عن النعیم. وہ جو علم الیقین اور عین الیقین کی اصطلاحات ہیں وہ سورہ تکاثر میں آئی ہیں. سورہ واقعہ میں آپ جا کر دیکھیں گے تو آپ کو حق الیقین کی اصطلاح نظر آئے گی. اسی کو سمجھانے کے لیے ایک جو مثال عام طور پر علم اخلاق کے اندر دی جاتی ہے وہ ہے کہ جیسے اگر آپ نے فرض کیجیے دھواں دیکھا، اگر دیر کینٹ بی اسموک وداؤٹ فائر، آپ نے دھوئیں کو دیکھا، آگ کو نہیں دیکھا، مگر دھوئیں کے ذریعے سے آپ آگ تک پہنچ گئے جس کو دیکھا نہیں، یس شیور 100% کہ ہاں واقعی آگ لگی ہوئی ہے، پھر آپ قریب جا کر دیکھتے ہیں کہ یہ آگ، اور پھر تیسرا مرحلہ یہ ہے کہ قریب جا کر اس کی تپش کو محسوس کرتے ہیں، کیجیے گا نا اسے سمجھانے کے لیے، یعنی آپ اس کو فیل کریں، یہ جو فیل کرنا ہے کہ یہ ہے حق الیقین، جاننا، آنکھ سے دیکھنا اور پھر اس کو فیل کرنا. پروردگار عالم خدا نے متعال ان آنکھوں سے تو نظر نہیں آتا، اس لیے خدا کے باب میں علم الیقین ہے، مگر ان آنکھوں والا عین الیقین نہیں ہے، مگر عین الیقین کی ایک اور قسم ضرور ہے جس کو مولا فرماتے ہیں کہ دل کی آنکھوں سے خدا کو تم یقیناً دیکھ سکتے ہیں. اور پھر قیامت کے حوالے سے اس کیس کے اندر اگر آپ دیکھیں تو حضرت عزیر علیہ السلام علم الیقین ہے، یہاں پر جو چیز فردر ان کو ایلوبریٹ کر کے دکھائی جا رہی ہے، سمجھائی جا رہی ہے، بیان کی جا رہی ہے، وہ عین الیقین جو علم ہے اسی کو نظروں کے سامنے واضح کیا جا رہا ہے. اچھا ہمارے لیے کچھ ہے اس طرح کی مثالیں، یعنی یہ تو بالکل ہی پن پوائنٹ کر کے پروردگار عالم نے بتا دیا، یہ گدھا ہے دیکھو اس کی ہڈیاں ہیں، جھوڑ رہے ہیں اور جھوڑنے کے بعد اس کے اوپر گوشت چڑھا دیا، ابھی بالکل زندہ ہو گیا، کھانے کو دیکھا، وہ کھانا چلے ٹھیک ہے، پتا بھی نہیں 100 سال تک کیا ہوا کیا نہیں ہوا. ایک انسان مثلاً حضرت عزیر تو نہیں کہیں گے، ایک انسان کہہ سکتا ہے پتا نہیں وہی کھانا تھا یا دوسرا کوئی کھانا لا کے رکھ دیا، مگر وہ گدھے کی ہڈیاں تو جڑتی ہوئی دکھ رہی ہیں. اسی طرح سے ابھی جناب ابراہیم کا بھی آگے آئے گا، لیکن ہمارے لیے اس قسم کی کوئی چیزیں ہیں جو پروردگار عالم نے آنکھوں کے لیے رکھی ہیں کہ جس کو دیکھ کر ہم کہہ سکیں گے ہاں واقعا ہے تو ایسا ہی، ایسی کوئی مثال بنتی ہے؟ اس لیے پوچھ رہا ہوں. اس قسم کی کچھ چیزیں ہیں. زمین کو پروردگار عالم نے کہا کہ ہم نے انسانوں کے لیے اسی طرح سے اس کو رکھا ہوا ہے. یہاں پر سورہ حدید کے اندر دوسرے مقامات پر اس بات کو بیان کیا گیا. زمین تو زمین تم دیکھتے ہو مردہ ہے، پانی برستا ہے، بیج ڈالتے ہو، کھاد ڈالتے ہو، فصل اگتی ہے، فصل اگنے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ سبزہ آ جاتا ہے، لہلاتی ہوئی بالکل، وہ کلٹیویٹ ہونے کے بعد کا فصل ہے اس کے اندر. اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ تو اس کے بعد وہی فصل واپس خراب ہونے لگتی ہے. جب موسم بدلتا ہے اسی کے اندر واپس سے پسمردگی آ جاتی ہے، وہ ختم ہونے لگتی ہے، یہاں تک کہ بالکل بھوسا بن جاتی ہے. پھر اس کے بعد واپس اسی زمین سے تم دیکھتے ہو کہ پھر ایک مرتبہ ہم نے اگانا شروع کر دیا. تو کزال کا تخرج ہوں، اسی طریقے سے تم کو بھی نکالا جائے گا. جب زمین میں جاتے ہو تو اس کے بعد واپس تم کو زمین سے نکالنا پروردگار کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. یہ باتیں قرآن کے اندر آپ کو کئی جگہوں پر ملے گی. الحمدللہ آیت نمبر 259 تک ہم پہنچے ہیں. اگلی آیت حضرت ابراہیم کے بارے میں ہے، لیکن ٹھیک ہے، اس کو انشاءاللہ بقرعید کے بعد ہی اگر امکان ہوا تو پھر دیکھیں گے. اور پھر اس کے بعد اگر آپ آگے دیکھیں تو انفاق 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 چلے گا. آیت نمبر 261 انفاق سے متعلق ہے، 262 انفاق، پھر 263 انفاق، 264 انفاق، 265 انفاق، 266 انفاق سے متعلق ہے، 267 بھی انفاق سے متعلق ہے، 268 از دا سیم کیس اگین. آیت 269 تھوڑا سا ہٹ کر ہے، 270 پھر واپس انفاق سے متعلق ہے، 271 بھی انفاق سے متعلق ہے، آیت نمبر 272 اگین انفاق سے تعلق ہے اس کا بھی، 273 کا بھی یہی ٹاپک ہے، 274 کا بھی یہی ٹاپک ہے، 275 سود سے کمپیئر کرتے ہوئے بات کو بیان کرنا شروع ہوگا معاملہ یوزری سے. پھر آئے 276 دا سیم کیس اگین، 277 تھوڑا سا ہٹ کر ہے، 271 کے اندر اگین سود کی مذمت ہے، 279 اگین سود کی مذمت ہے، 280 تھوڑا سا ہٹ کر ہے، اور 281 اب تو بالکل بھی یعنی پھر اینڈ کی طرف آ جاتی ہے. 286 از دا لاسٹ ورس. انشاءاللہ عزیز پروردگار عالم آپ کا حامی و ناصر، میں شکر گزار ہوں واپس ایک مرتبہ آپ سب کا کہ آپ نے انٹرسٹ شو کیا. پروردگار عالم ہمیں قرآن مجید سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے.